الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں آپ کے ساتھ ہیں. دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرمائیں، فضیلت درود پاک سے متعلق سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 2 پر نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، پہلے ہم سلسلے کے اندر ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
مسجد کی پراپرٹی اسلام میں خرید و فروخت جائز ہے؟ مسجد کی پراپرٹی،
مسجد کی پراپرٹی اب وضاحت نہیں ہے کہ کیا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد کی پراپرٹی کے حوالے سے سوال ہے، لیکن سوال میں وضاحت نہیں ہے. تفصیل سے میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. مسجد کی پراپرٹی سے اگر تو مراد وہ پراپرٹی ہے کہ جو مسجد کا متولی مسجد کے مال سے مسجد کی آمدنی بڑھانے کے لیے خریدتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ خریداری اگرچہ کہ مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس لیے خرید رہا ہے کہ اس سے مسجد کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے،
معاملہ چلتے رہے،
ضروریات پوری ہوتی رہے،
ٹھیک ہے.
تو اب یہ جو خریدی ہوئی جگہ ہوتی ہے، یہ خریدی ہوئی جگہ وقف نہیں ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، قرار پاتی بنی ہوتی ہیں.
نہیں، اس دکانوں نہیں بولیں گے، یعنی مسجد کی آمدنی سے مسجد کی مصلحت کے لیے،
ٹھیک ہے،
متولی نے،
ٹھیک ہے،
آمدنی بڑھانے کے لیے کوئی پراپرٹی خریدی مسجد کے مال سے، تو اب یہ جو پراپرٹی خریدی گئی ہے یہ وقف نہیں ہوئی ہے.
اچھا،
اب اس کو مصلحت کی وجہ سے بیچا جا سکتا ہے، یعنی کوئی ایسی مصلحت ہے کہ مسجد میں توسیع کرنی ہے، مسجد کے اخراجات کم ہو گئے ہیں، تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر متولی یہ چاہتا ہے کہ اس پراپرٹی کو بیچ کر جو اخراجات مسجد کے اوپر آ رہے ہیں اس میں لگایا جائے، تو اس کا اختیار ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ متولی کو خود سے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ متولی جو ہے وہ متدین یعنی دیندار اہل محلہ کی مشاورہ سے ان کو بتا کر کے اب یہ مصلحت ہے، اس کے لیے اس کو فروخت کرنا ہے. مفتی صاحب جو مفتی اہل سنت ہوں ان سے مسئلہ پوچھ کر اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وقف نہیں ہے، مصلحت کے لیے خریدی تھی اور مصلحت کے لیے فروخت کی جا رہی ہے. تو صرف یہ وہ والی پراپرٹی ہوتی ہے جس کو بیچا جا سکتا ہے. اور دوسری صورتیں جو ہوتی ہیں مسجد کی پراپرٹی، جیسے مسجد کی دکانیں ہیں،
ٹھیک ہے.
اب مسجد کی دکانیں دو طرح کی ہوتی ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ مسجد کی آمدنی کے لیے وقف ہیں، جیسے میں نے جگہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس جگہ پر دکانیں بنائی جائیں، میں نے یہ جگہ مسجد کی آمدنی کے لیے وقف کی ہے، یوں کہ اس کے اوپر دکانیں بنا کر یا کوئی بھی ایسا آمدنی کا ذریعہ کر کے اس کی آمدنی کو مسجد کے اوپر خرچ کیا جائے. تو اب یہ باقاعدہ وقف ہے, یعنی مسجد الگ سے وقف ہے, یہ بالکل الگ سے وقف ہے, اور وقف کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی ہے. اب اگر انتظامیہ چاہے کہ ان دکانوں کو بیچ کر بھلے مسجد کی کسی بھی مصلحت کے لیے استعمال کرنا چاہے, تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ در حقیقت وقف کو ختم کرنا ہے.
مسجد کی توسیع میں شامل کر سکتے ہیں؟
نہیں, یہ جو مستقل وقف ہوتا ہے وہ مسجد کی توسیع میں بھی شامل نہیں ہو سکتا.
کام کے لیے وقف ہوا
یہ بالکل جدا وقف ہے, مسجد کا وقف بالکل جدا ہے. ہاں, ایک صورت ہے مسجد کی توسیع میں کہ اگر بالفرض کوئی جگہ نہیں ہے اور مسجد نمازیوں کے لیے بہت تنگ ہو چکی ہے, تو اب اس جو مسجد کے لیے وقف ہے علماء اہل سنت سے باقاعدہ فتویٰ لے کر توسیع میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا بھی ہر شخص کو, ہر کمیٹی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے مسجد کی توسیع کرنی ہے. تو اس چیز کو پہلے دیکھا جائے گا شرعی حوالے سے کہ توسیع کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو دکانیں ہوتی ہیں عام طور پر, یا جو مسجد کی آمدنی کے لیے باقاعدہ وقف ہوتے ہیں, دکانیں بھی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ اپنی جاگیریں, اپنی زمینیں بھی وقف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے یہ جگہ وقف کر دی کہ اس کی زراعت کی آمدنی جو آتی رہے وہ اس کے اوپر خرچ ہوتی رہی. یہ باقاعدہ وقف ہیں, ان کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مسجد کی خالی پڑی جگہ ہوتی ہے, کسی نے مسجد وقف کی ہے, خالی پڑی جگہ ہے, ابھی ضرورت نہیں ہے توسیع کی, اس کے اوپر دکانیں بنا لی ہیں,
صحیح.
تو اب وہ جگہ بھی مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے, مسجد اور مسالے مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے. تو اب اگر اس کے اوپر عارضی طور پر دکان بنا لی گئی ہے اس کے فارغ پڑے ہونے کی وجہ سے, تو اس جگہ کو بھی نہیں بیچا جا سکتا کیونکہ وہ جگہ مسجد اور مسالے مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے. تو یہ صورتیں ہوتی ہیں. اس میں بعض جو ہے وہ زمینوں کی بھی پھر مختلف ہوتی ہے کہ کسی شخص نے وقف کیا ہے, یا ایسے پڑی زمین تھی اس کو مسجد کر دیا گیا, پھر اس کے کافی مزید احکام ہیں. تو جس مسجد کی پراپرٹی کو بیچا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کر دیا کہ صرف وہی صورت ہے کہ جو مسجد کی آمدنی سے مسجد کے اخراجات کے لیے متولی نے خریدی,
ٹھیک ہے,
مصلحت کے ساتھ, اب اس کو بیچنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے تو صرف اس کو بیچا جا سکتا ہے. بقیہ جو عمومی صورتیں ہیں ان میں بیچنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, البتہ جس جگہ کے بارے میں کمیٹی ارادہ رکھتی ہے تو پھر خصوصی طور پر اس کے بارے میں جو ہے وہ دارالفتاء اہل سنت سے, علماء اہل سنت سے مشورہ کرے, رابطہ کرے, پھر وہ اس کی جگہ کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر حکم لگائیں.
اچھا حضور, عام طور پر جو مساجد کی پراپرٹی زیادہ سے زیادہ دکانیں ہی ہوتی ہیں, اور بھی ہوتی ہوں گی, تو یہ ویسے کرائے پر ہی دی جاتی ہیں, لیکن سننے میں آتا ہے کہ دکانیں بیچ دی گئیں. میں خود ایک مسجد میں جہاں ہماری رہائش تھی کسی دور میں, تو وہاں دکانیں بکی ہوئی تھیں, لوگوں نے خریدی ہوئی تھیں. تو اب یہ ساری تفصیل وہ منتبک کی جائے گی, اس کا اعتبار کیا جائے گا
جی,
یا ایسا
جی؟ اس میں دیکھیں, ایسے تو کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ کسی بھی مسجد کی دکان کو بیچ دیا گیا تو وہ غلط ہی بکی ہوئی ہے.
ٹھیک بھی ہو سکتا,
پہلے اس جگہ کی شرعی حیثیت کو دیکھا جائے گا, اور اس کی شرعی حیثیت کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بیچنا صحیح تھا یا غلط تھا. لیکن عام طور پر جو ہوتا ہے مساجد میں, تو عام طور پر وقف جگہیں ہوتی ہیں, پہلے سے کسی نے وقف کی ہوئی ہوتی ہیں, خاص شخص نے وقف کی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب ان جگہوں کو بھی جو ایسی کمیٹیاں کہ جو دینی امور سے تعلق نہیں رکھتی ہیں, اگرچہ کہ انہوں نے کام دینی لیا ہوا ہے, لیکن اس کام کو کیسے انجام دینا ہے ان کو اس کا علم نہیں ہے, تو وہ بعض اوقات مسجد کے فائدے کے لیے اپنے زوم میں, یعنی ان کا ذہن یہ ہوتا ہے ہم مسجد کا فائدہ ہی سوچ رہے ہیں. جیسے فرض کیا کہ مسجد پرانی ہے, اس کو تعمیر کرنا ہے, تو اب دکانیں بیچ دیں, پگڑی پہ دے دیں اور پیسے حاصل کر لیے. تو عمومی طور پر یہ مساجد میں اس طرح بھی سلسلہ ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کے احکام سے غافل ہیں تو وہ یوں بھی دے دیتے ہیں, اور اگر وہ جگہ وقف ہوئی تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے اور اس کا خریدنا بھی حرام ہے. یہ بیع باطل ہوئی، جنہوں نے خریدی ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ جگہیں مسجد کو واپس کریں اور اس کے عوض جو انہوں نے دیا ہے وہ واپس لیں،
وہ واپس لیا جائے گا. لیکن یہ ساری تفصیل سننے کے بعد بھی میرا ناقص مشورہ ہے کہ جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں، متولی حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ مفتیان کرام سے ہی رابطہ کریں. دارالافتاء اہل سنت بھی اس حوالے سے الحمدللہ ہماری بہت زیادہ مدد کرتا ہے. افتاء مکاتب مختلف شہروں میں موجود ہیں. دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ مفتیان کرام سے آپ کا رابطہ ہو جائے گا. اور مساجد کے اندر توسیع کرنے سے پہلے یا اس کی آمدن کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کے حوالے سے، کسی بھی کام کرنے سے پہلے مفتیان کرام سے لازمی رابطہ کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بظاہر تو دین کا کام کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، مسجد کے فائدے کا کام کر رہے ہیں، لیکن شرعی طور پر وہ جائز نہ ہو. جس طرح عام طور پر مساجد کی دکانوں کی کو توسیع میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر صورت میں ان کو توسیع میں شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کب اجازت ہے کب نہیں ہے اس کا فیصلہ مفتیان کرام ہی کریں گے، علماء ہی کریں گے. تو آپ مفتیان کرام سے رابطہ کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیجیے، اپنا پرپوزل تیار کیجیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اب شریعت کیا کہتی ہے، آپ اس کی ہمیں رہنمائی فرمائیں. جو شریعت کہے، جو ہمیں حکم شریع معلوم ہو اسی کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. دور لگے بندے آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ مسجد کی دکانوں کو کرائے پر جو دیتے ہیں، عموماً دیکھا گیا کہ 150 روپے کرایہ، 400 روپے کرایہ، 600 روپے کرایہ، اور آس پاس دکانوں میں 8,000 کرایہ، 6,000 کرایہ. تو کیا یہ مسجد کی دکانوں کو کوئی رخصت ہے شرعی طور پر کہ اس کو کم کرائے پر دیا جائے؟
مسجد کی دکانوں کو یا کوئی سا بھی وقف ہو اس کی دکانوں کو کوئی رخصت نہیں ہوتی، بلکہ جو وقف کی دکانیں ہوتی ہیں، وقف کی املاک ہوتی ہیں، ان میں تو زیادہ سخت احکام ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ وقف کا مال مثل مال یتیم ہے. یعنی جس طرح یتیم کے مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو ناحق یتیم کا مال کھاتے ہیں گویا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، تو وقف کے مال کو اسی مال سے مشابہت دی گئی ہے کہ جو اس کو ناحق کھائے گا گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا. تو اس کے وقف کے احکام جو ہے وہ عام احکام سے اس اعتبار سے سخت ہوتے ہیں کہ عام جو ملکیت ہوتی ہے تو ہر مالک اپنی ملکیت کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ملکیت سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو وقف کی ملکیت ہوتی ہے تو بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ وقف صدیوں سے چلا ہوا آ رہا ہے، تو وہ اصل مالک سے اس کا تعلق نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کی ملکیت سے نکل چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص ملک میں جا چکا. اب جو اس کے انتظامی امور ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اب اس میں لوگ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو وقف کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو بالکل غافل ہوتے ہیں. اور اس کو یوں سمجھے کہ جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ سرکاری مال کہ ہر کوئی اس میں تصرف کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بعض لوگ اس کو یوں بھی سمجھتے ہیں. تو اس غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جو مساجد کی دکانوں کے کرائے ہوتے ہیں وہ کم مقرر ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حکم ہے وقف کی املاک کے حوالے سے کہ ان کا جو کرایہ ہوگا بہر صورت اجرت مثل تک ہونا ضروری ہے. یعنی جتنا ارد گرد کی دکانوں یا ارد گرد کی مارکیٹ یا جیسی جگہ ہے یا جیسی مارکیٹ ہے وہاں پہ، عام طور پر اگر یہاں پہ وقف کی دکان نہ ہوتی، دوسری دکان ہوتی، تو اس کا کتنا کرایہ ہوتا، یا اس کے جو آس پاس دکانیں ہیں ان کا کتنا کرایہ ہے، تو اس اعتبار سے اس کا کرایہ متعین کیا جائے گا. اور اگر اس کا کم کرایہ لیا گیا تو اس کی قصور وار انتظامیہ ہوگی، اگرچہ کہ دینے والا بری ذمہ نہیں ہوگا. اگر جو کرائے پر لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے انتظامیہ کم لے رہی ہے، تو یہ دینے والا بری ذمہ نہیں ہے، اس کے اوپر اجرت مثل تک دینا لازم ہی رہے گا.
سالوں کی بھی رہے گا،
بالکل دے گا، اجرت مثل تک دینا لازم رہے گا. ہاں، یہ جو جنہوں نے دیا ہے یا جنہوں نے دے کر اس کو چھوڑ دیا ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہے، اور وہ کرایہ جو ہے وہ سالوں سے وہی رہا، وہ گناہ گار ہیں، وہ نالائق اور نااہل بھی ہیں، یعنی اس وقف کے انتظامی امور سنبھالنے کے حوالے سے ان کی اہلیت نہیں ہے، تو واجب ہے ارباب اختیار پر جو مسلمان جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ان کو ان کے عہدے سے معذول کریں یا معذول کروانے کی کوشش کریں،
ٹھیک ہے؟
تو اور جو مسجد کی پراپرٹی ہے، املاک ہیں، اس کا کرایہ اجرت مثل تک کرائیں۔ تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر مساجد کے انتظامی امور سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو وقف سے متعلق امور کا علم نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ ہم خود معاشرتی طور پر بھی بجائے اس کے کہ ایسے ادارے کے لیے جو وقف کا ادارہ ہے، ایسے ادارے کے لیے اس شخص کو منتخب کریں جو ہوشیار بھی ہو، کارگزار بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، وقف کے امور کو جاننے والا بھی ہو، تو ایسے شخص کو نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ اثر رسوخ والا کون ہے پیسے کے اعتبار سے، تاکہ اگر مسجد کا چندہ کم پڑ جائے تو وہ اس میں ڈال دے۔ تو اور جو ایسا شخص ہوتا ہے وہ پہلے ہی اپنی مصروفیت میں یوں سمجھے کہ بالکل غرق ہوتا ہے، اب یہ بھی اس کو اعزاز مل جاتا ہے تو وہ بھی بطور اعزاز اس کو اپنے جو ہے وہ اعزاز لے لیتا ہے، لیکن اس کو نبھا نہیں پاتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اپنے تو وہ سارے امور انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن جو وقف سے متعلق امور ہوتے ہیں وہ غافل رہتا ہے، کرایہ وصول ہوا نہیں ہوا، ایگریمنٹ دوبارہ ہوا نہیں ہوا، کتنے سالوں سے کرایہ جو ہے وہ بڑا ہے، کتنے سالوں سے نہیں بڑا، ارد گرد کی دکانوں کا کیا کرایہ ہو گیا اور یہاں پہ کیا لیا جا رہا ہے، ان تمام امور کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اور توجہ جب آتی ہے تو سالوں بیت چکے ہوتے ہیں اور وہ بھی گنہگار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے جو افراد ہیں ان کی تربیت کی ضرورت بھی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، اور خود ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ تربیت لیں، اور تربیت لینے کے بعد یہ کام کریں، اور اگر ان کے پاس وقت ہے تو اس کو لیں، اگر وہ اس کو نبھا نہیں سکتے تو پھر اس کو نہ لیں،
ٹھیک ہے؟
اور ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں اس کام کو کہ جو اس کے اہل ہوں۔
حضور، یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ جیسے کمیٹی بنانا امام صاحب کی پکڑ ہوگی، محلے والے ہیں، یعنی کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا؟ جیسے نئے لوگ مقرر ہو گئے اور نقصان ہو رہا ہے مسجد کا، تو ہم جواب دے کون ہے؟
دیکھیں، جواب دے بالخصوص تو جو اس کا متولی مقرر ہے،
ٹھیک ہے؟
یعنی واقف نے جس کو متولی مقرر کیا ہے تو وہ متولی ہی اس کا جواب دے ہوگا،
ٹھیک ہے؟
اور جو انتظامیہ کمیٹی، اگر واقف نے متولی مقرر کیا تھا، اب وہ نہیں رہا، اب اہل محلہ نے انتظام سنبھال لیا ہے، تو وہ جو انتظامیہ ہے وہی اس کی ذمہ دار ہے۔ اب یہ انتظامیہ کو کون چیک کرے گا؟ تو اب انتظامیہ کو جو چیک کرنے کی ذمہ داری ہے وہ بالخصوص اہل محلہ،
ٹھیک ہے،
اور بالعموم تمام مسلمانوں کی ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر وقف کی کوئی چیز فرض کیا کہ تباہ ہو رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، تو ہم یہ بولیں کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، نہیں، بالعموم ہر مسلمان کے اوپر بقدر استطاعت اس کے اوپر کہ وہ اس برائی کو، جس طرح برائی کو دیکھ کر ہر مسلمان پر بقدر استطاعت اس کو روکنا ضروری ہے، تو یہاں پہ بھی ہر مسلمان کے لیے بقدر استطاعت اس کو روکنا ضروری ہے، اور بالخصوص اہل محلہ پر بقدر استطاعت اپنی طاقت کے مطابق، قدرت کے مطابق جتنا اس کو روک سکتے ہیں وہ اس کو روکیں۔ لیکن اس میں ایک دوسری بات یہ بھی مد نظر ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ خام خوابی جو ہے وہ دخیل ہو جاتے ہیں معاملات میں، اور وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، تو وہ اپنی صرف انفارمیشن، معلومات کی بنیاد پر کسی سے سنا یوں ہو رہا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ واقعی کیا وقف کا نقصان ہو رہا ہے، اس میں غفلت والا پہلو ہے، تو پھر لازم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو بول دیا کہ فلاں جو ذمہ دار ہے مسجد کا فلاں جو متولی ہے وہ تو جناب مسجد کے جو ہے وہ پیسوں سے اپنی دکان چلاتا ہے، فلاں جو مسجد کا متولی ہے وہ مسجد کی رقم سے جو ہے وہ اپنے گھر کو بنا رہا ہے، تو اب ہم خواہ مخواہ اس کا جو ہے وہ اعلان کر دیں، لوگوں میں مشہور کر دیں، اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کروا دیں، بدنام کرا دیں، تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے اور مسلمانوں پر تہمت ہے. تو لہٰذا ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ہر شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور انتظامیہ کا حساب لینا شروع کر دے تو اور پھر یہ بولے کہ بھئی مجھے حساب دیا جائے، تو ایسا اس کے بارے میں بھی فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ انتظامیہ سے حساب کا جو ہے وہ تقاضا اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب انتظام کے اندر کوئی ایسی صورت دیکھیں کہ جس میں خیانت والا پہلو ہے، ورنہ جو انتظام چلا رہا ہے اس کے اوپر بھی لازم نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو حساب دیتا پھرے. ہاں اگر اس کے معاملات مشکوک پائیں، اس میں خیانت والا پہلو یا شبہ پائیں، تو اب جو ہے وہ اس سے حساب طلب کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ یہ خدشات ہیں، آپ جو ہے وہ اس بارے میں ہمیں مطلع فرمائیں. اب اگر کوئی ثبوت نہیں ہے اور انہوں نے اس کو آگاہ کر دیا اور معاملات درست ہیں، تو اب شک و شبہ کرنا یا اس کو بدنام کرنا یا جو ہے اس کی عزت خراب کرنا یہ بھی شرعاً ناجائز اور گناہ ہے.
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مسجد کی خدمت، وقف کی خدمت بے شک عظیم کام ہے، بہت بڑا دینی کام ہے، لیکن چونکہ دینی کام ہے تو اس کی دینی اعتبار سے معلومات بھی ہونا ضروری ہیں. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہمیں اس کے حوالے سے ذہن دیا. تو جو جو بھی مساجد کی کمیٹیاں ہیں، متولی حضرات ہیں یا اور وقفی ادارے چلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کے حوالے سے علم دین حاصل کریں، مفتیان اکرام سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. بہت ساری کالز ہیں ہمارے پاس، سوالات بھی موجود ہیں. جی کال چلائیے.
اگر جیسا کہ اب ہم کچھ مال بیچتے تو کسٹمر پوچھتا کہ آپ کتنے ریٹ سے خریدے یہ مال بول کے، تو اب وہ بولتا تو اب ہم اس کو اگر سچ بول دیے تو ہم اتنے سے خریدے بولے تو پھر وہ بولے گا ہم کو اتنے میں دو تو ہمارا اس میں نقصان ہو جا، تو کیا آپ اس مطلب سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟
جی حضور،
دیکھیے کہ کسٹمر کے پوچھنے سے کہ آپ نے اتنے کا خریدا ہے، کسٹمر اگرچہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ اس کو سستا دیا جائے، لیکن مال آپ کا ہے اور دینے کا اختیار بھی آپ ہی کو ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر والی قیمت پر دینے میں آپ کو نقصان ہے، تو آپ انکار کر دیں کہ میں اس قیمت کے اوپر آپ کو نہیں بیچ سکتا. اور لیکن اس بات کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں یوں کہ آپ نے فرض کیا 50 کی چیز خریدی ہے، اب کسٹمر آپ سے پوچھے کہ آپ نے کتنے کی خریدی ہے، آپ کسٹمر کو یہ جواب دیں کہ یہ میں نے یہ 70 روپے کی خریدی ہے. اب کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کسٹمر بارگیننگ کرے گا تو یہ 50 تک یا 60 تک لے آئے گا، 10 روپے میرا نفع ہو جائے گا. تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولنا یہ برکت کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے احادیث پاک کے مفہوم کے مطابق. تو جو سچ ہے وہ بتا دیں، یا پھر آپ سیدھا سیدھا انکار کر دیں کہ بھائی آپ کو اس سے کیا، میں نے جتنے کی بھی خریدی ہے تو وہ میں نے خریدی ہے، لیکن میں آپ کو اتنے کی بیچوں گا، اب آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو خریدیں چاہے اس کو چھوڑ دیں.
اگر وہ زیادہ بتانا چاہتا تو کرایہ اور ساری چیزیں کہہ کے یوں کہہ دے کہ مجھے اتنے میں پڑتی ہے.
ہاں اگر یہ
جملہ بولے،
اگر فرض کیا کہ اپنے اخراجات لگا کر یہ بولے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب میں اتنے کی بیچوں گا،
ٹھیک ہے،
لیکن اب یہ بیچنا جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب یہ بتانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور ہر شخص بتاتا بھی نہیں ہے.
کئی تو دیکھے حضور 10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے تو اب وہ بل دکھائے گا، دیکھے میں 9 کی پڑی ہے، اور بعد میں 8 کی دے بھی دے گا، تو اب وہ بل اصلی ہوتے ہیں، نقلی ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ رویہ دیکھا دکانداروں میں.
ضابطہ تو یہی بیان کیا جائے گا کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی نہ ہو،
ٹھیک ہے،
باقی بتانا نہ بتانا
اس کی مرضی،
آپ کی مرضی ہے،
ٹھیک ہے،
اور دینا نہ دینا بھی آپ کی مرضی ہے،
ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب سے سوال ہے، ہم جولر سے زیور بنوانے کے لیے جاتے ہیں، ہم نے 1 تولہ زیور بنانا ہے، اس کی قیمت طے پا گئی 50,000 روپے، ہم نے 10,000 روپے ایڈوانس دے دیے، انہوں نے 10,000 کی ہمیں پرچی بنا کر دے دی، بقایا رقم 1 ہفتے کے بعد زیور کی ڈلیوری کے وقت دیں گے، तो क्या ऐसा करना जायज है? अगर ऐसा करना जायज है तो ठीक है, नहीं तो सही तरीका बता दें।
देखिए, इसमें सही तरीका ये है कि बिलखसूस जब सोने की खरीदारी हो, तो अब इसमें एक तरफ से कब्जा जरूरी है, यानी या तो रकम के ऊपर कब्जा करवा दिया जाए या फिर ये है कि जेवरात के ऊपर कब्जा करवा दिया जाए, दोनों उधार नाजायज है।
ठीक है,
इसको बैउल काली बिल काली यानी उधार दोनों तरफ से उधार हो जाएगा, ये नाजायज है। अब अगर बिल फर्ज आपने रकम बाद में देनी है, आपने आर्डर देना है, तो आप उससे वादा कर लीजिए कि अभी हम बाय नहीं कर रहे, ये 10,000 आप बतौर एडवांस रख लीजिए, हमारा सौदा नहीं है।
ठीक है,
जब आप बना लेंगे तो हम सौदा कर लेंगे।
ठीक है,
और 10,000 जो है वो फिर उसमें से कीमत में से कटवा दीजिए। तो ये इसकी दुरुस्त सूरत है।
ठीक, डन ना करे, बस आपस में वैसे रेट कंफर्म कर ले,
या फिर ये है कि कुल कीमत दे दें उसकी।
हाँ,
और उसकी पर्ची बनवा लें।
ठीक है,
और फिर जब सोने की जो है वो देने का दिन है तो उस वक्त सोना ले लें।
ठीक है, जज़ाकअल्लाह, उम्मीद है कि मसला समझ आ गया होगा। जी, एक और कॉल चलाइए।
सवाल ये आपसे पूछा था कि अगर पूरी जगह एक हमने मस्जिद के लिए खरीद ली है और जो निचला ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने पूरे का पूरा मार्केट बना दिया है और उसके ऊपर मस्जिद हमने डिक्लेयर की है, जो ऊपर वाला छत वाला जो हिस्सा है वो सारा दुकानों की जो छत होगी सारी मस्जिद डिक्लेयर होगी, तो क्या इस तरह मस्जिद बनाई जा सकती है और ऐसी मस्जिद बनाई जा सकती है जिसमें क्या नमाजें हो जाएंगी या ऐसा कुछ, इसमें कोई ऐसी कबाहत वाली बात तो नहीं है?
जी, मस्जिद के लिए फुकहा ने ये फरमाया कि जमी जिहात यानी तमाम जिहतों में दाएं बाएं ऊपर नीचे इसका हक्कुल अब्द से यानी किसी के बंदे के हक से खाली होना जरूरी है।
ठीक है,
बल्कि फुकहा ने यहाँ तक भी ये फरमाया है कि अगर नीचे अपना मकान है और ऊपर मस्जिद बना दी है और नीचे अपना मकान है तो चूंकि नीचे वाली जिहत इसके हक में मशगूल है, नीचे इसका हक मौजूद है, तो ये मस्जिद नहीं होगी।
अच्छा,
असल फुकहा ने ये फरमाया था कि जमी जिहाद से या ऊपर अपना घर बना दिया नीचे कर दी तो मस्जिद नहीं होगी।
ठीक है,
लेकिन जब इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा एक शहर रे में दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने आबादी की कसरत देखी और लोगों की लोग जो है वो बकसरत आबादी थी, जैसा हमारा बाबुल मदीना है कि यहाँ पे लोगों की कसरत है, तो फिर उन्होंने ये मतलब इस बात के ऊपर फतवा दिया कि अगर नीचे किसी का बंदे का हक हो और ऊपर मस्जिद बना दी जाए तो उसको मस्जिद कर दिया जाए तो वो मस्जिद हो जाएगी। इसीलिए शहरों में जो है शहरों में बिलखसूस जहाँ पे जगहों की तंगी है वहाँ पे यही हुक्म है कि अगर नीचे या ऊपर कोई हक्कुल अब्द उसके साथ मशगूल भी है लेकिन उस जगह को मुकम्मल तौर पर मस्जिद कर दिया तो मस्जिद हो जाएगी।
ठीक है,
तो इसी के ऊपर जो है वो फुकहा ने बुनियाद रखी है कि जहाँ पे जगह की किल्लत हो लोगों की कसरत हो तो वहाँ पे ऐसा किया जा सकता है कि जैसे नीचे दुकानें हों ऊपर मस्जिद हो या नीचे घर हो ऊपर मस्जिद हो या नीचे मस्जिद हो ऊपर घर हो।
ठीक है,
ये ऐसा हो सकता है।
लेकिन ये नियतें
लेकिन इसमें भी देखें इसमें भी यही है कि तामीरात मुकम्मल हो जाने के बाद फिर नीचे वाले हिस्से को मस्जिद करार दे दें और ऊपर वाले हिस्से को रिहाइश करार दे दें,
जब नीचे दुकानें
या नीचे दुकानें ऊपर मस्जिद पहले तामीरात मुकम्मल हो जाएं। क्योंकि अगर नीचे दुकानें हैं ऊपर मस्जिद बनानी है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नीचे अगर मस्जिद है और ऊपर कुछ और करना है कि जो मस्जिद या मुतालिकात मस्जिद में से नहीं है तो अब मस्जिद की नियत कर दी तो अब इस सूरत में सातों आसमानों तक ये मस्जिद ही हो जाएगी, सातों जमीन और सातों आसमानों तक मस्जिद ही हो जाएगी। तो उसके लिए फुकहा ने ये तरीका इरशाद फरमाया है कि अगर ऐसा करना है ऐसी जगहों पर जहाँ पे जगहों की तंगी है लोगों की कसरत है तो वहाँ पे पहले ये सारी तमीरात कर ली जाए, बाद में नीचे वाले पोर्शन को मस्जिद की नियत कर दीजिए और ऊपर वाला जो है वो खारिज मस्जिद ही रहेगा। लेकिन ये उन जगहों पर इजाजत है के ऊपर नीचे हक्कुल अब्द मशगूल है जहाँ पे लोगों की कसरत
बड़ी
है, बड़ी बड़ी आबादी है, जगहें मिलती नहीं है और जहाँ पे जगह आम मिलती है तो वहाँ पे इसकी इजाजत नहीं है। और बिलखसूस जो मसला अब ये पूछा गया इसमें और भी कोई काफी सारी बातें हैं।
अच्छा,
जैसे फर्ज किया कि किसी ने मस्जिद के लिए जगह वक्फ कर दी اب جس کو انتظامی امور دیے اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نیچے دکانیں بنا دیں, مارکیٹ بنا دیں اور اوپر مسجد بنا دیں. تو انہوں نے تو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی, انہوں نے تو مسجد کے لیے وقف کی تھی. یا اسی طرح لوگوں سے عطیات لے کر جو ہے وہ جگہ مسجد کے لیے خریدی گئی, لوگوں کو یہی کہا گیا کہ مسجد بنا رہے ہیں, اب جو ہے وہ نیچے مارکیٹ بنا کر اس کو بیچ دیا اور اوپر چھت مسجد کے لیے کر دی ہے, اور لوگوں سے ایسی کوئی اجازت لی نہیں ہے, تو اس صورت میں بھی اجازت نہیں ہے. ہاں اپنی جگہ ہے اور یوں اور جگہ بھی اس جگہ پر ہے کہ جہاں پہ اس کی اجازت ہے, اب جو ہے وہ نیچے دکانیں بنا دی ہیں اور اوپر مسجد بنا دی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, بس آخری بات دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ شرعی رہنمائی لیے بغیر کوئی بھی مسجد کے حوالے سے کسی بھی کمیٹی کو چاہیے کہ فیصلہ نہ کرے جب تک کسی مفتی صاحب سے رابطہ نہ ہو جائے. نیت کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے آپ کو مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پھر پوچھنا ہے کہ ہم مسجد اس انداز سے بنانا چاہ رہے ہیں, تو مفتی صاحب آپ کو پھر ارشاد فرمائیں گے کہ کیسے بنا سکتے ہیں, چندہ کس طرح آپ کو جمع کرنا ہے, اس کو خرچ کیسے کرنا ہے, نیت کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جس پر علماء ہی رہنمائی فرما سکتے ہیں. تو جب تک شرعی رہنمائی حاصل نہ ہو اس طرح کا کوئی بھی اقدام نہ کیا جائے. ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے.
میں جناب مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں, وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی شراکت داری کریں, میں ایک نئی شاپ بنانے جا رہا ہوں, اس میں آپ کو جو بھی بچت آئے گی اخراجات نکالنے کے بعد آدھا منافع آپ کو دیا کروں گا, تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ پلیز مجھے اس بارے میں بتا دیجیے گا.
شرکت,
جی شرکت کرنا فی نفسہ تو بالکل جائز معاملہ ہے اور یہ بحث برکت بھی ہے, اچھی نیت سے کیا جائے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ شرکت کر کیسے رہے ہیں, جو طریقہ کار ہے وہ کیسے ہے. اب اگر فرض کیا کہ یہی والی صورت اگر وہ 1.5 لاکھ روپیہ لے رہی ہیں, یوں لے رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپیہ آپ کا صحیح سلامت رہے گا اور میں اس کو کاروبار میں خرچ کر دوں گا اور جب تک آپ کا پیسہ رہے گا میرے پاس تو اس وقت تک میں آپ کو آدھا نفع دیتا رہوں گا, تو یہ صورت قرض کی بنے گی. یعنی اس نے 1.5 لاکھ روپیہ واپس لینا ہے اور جب تک اس کا پیسہ اس کے پاس رہے گا تو وہ نفے کی صورت میں جو ہے وہ اس قرض کے اوپر نفع دیتا رہے گا, تو یہ سود والی صورت ہو جائے گی. اچھا, اب بعض اوقات یہ ہے کہ جب شرکت جو ہے وہ اصل جو شرکت ہے وہ یہ ہے کہ نقدی سے کی جائے, کہ یعنی یہ بھی نقدی ملے اور وہ بھی نقدی ملے اور نفع آپس میں پہلے سے طے کر لیں کہ اس فرض کیا کہ 50-50 نفع ہوگا اور نفع پرسنٹیج کے اعتبار سے طے ہوگا اور اس میں ظاہر ہے کہ اخراجات نکالنے کے بعد جو بچے گا وہی نفع ہوگا. تو اب پرسنٹیج کے اعتبار سے باہمی رضامندی سے نفع طے کر لیا, دونوں نے پیسے ملائے, اس سے مال خریدا اور اس کو بیچا اور جو ہے وہ نفع تقسیم کر لیا, شرن یہ درست ہے. اور اس میں نقصان والا پہلو بھی ہے, اگر نقصان ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ کاروبار تو آپ نے کیا, نقصان تو آپ کا ہے, تو بھی اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس نے قرض دیا تھا, اس نے شرکت نہیں کی تھی. تو نقصان کا قاعدہ یہ ہے کہ نفع کا ضابطہ تو یہ ہے کہ آپ جو باہمی رضامندی سے طے کریں گے وہی قرار پائے گا کم زیادہ, لیکن نقصان کا ضابطہ یہ ہے کہ جس قدر آپ کا مال ہوگا, یعنی جس پرسنٹیج کے اعتبار سے, جس فیصدی اعتبار سے آپ کا مال ہوگا اسی فیصد کے اعتبار سے آپ کا نقصان ہوگا. جیسے آپ اگر 50-50 شیئر کر رہے ہیں اور نقصان ہو گیا, بالکل ڈوب گیا سب کچھ, تو 50 اس کا ضائع ہوا, 50 اس کا ضائع ہوا. اب اگر یہاں پہ آپ کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جی میں نے تو آپ کو پیسے دیے تھے صرف جو ہے وہ کاروبار کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرض دیا تھا, آپ نے شرکت نہیں کی تھی. تو عام طور پر ہمارے ہاں جو رائج صورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر قرض کی ہوتی ہیں,
یا
جی سمجھا اس کو شرکت جاتا ہے, کیونکہ لفظ یہی استعمال کیے جاتے ہیں کہ پروفٹ دیں گے, نفع ملے گا, پارٹنرشپ کر لی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹنرشپ ہو گئی ہے. تو پارٹنرشپ کے اصولوں کے مطابق پارٹنرشپ کریں گے تو ہو جائے گی. اور بعض لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن اس میں بھی پھر جو ہے وہ شرکت فاسدہ والی صورتیں ہوتی ہیں, بعض شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے شرکت فاسد ہو جاتی ہے. تو بہت آسان طریقہ ہے اور شرکت بہت آسان طریقے سے کی جا سکتی ہے. تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ جن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور جو معاملات آپ نے طے کیے ہیں وہ کسی سنی عالم دین سے مفتی صاحب سے آپ ڈسکس کر لیں کہ ہم دونوں یوں یوں شرکت کر رہے ہیں, اب اس میں کون سی صورت جائز ہے کون سی ناجائز ہے, یہ ہمارا عمل کرنا درست ہے یا غیر درست ہے, تو رہنمائی لے لیں گے تو اس میں سے فساد بھی جاتا رہے گا, اگر خدا نہ خواستہ سود کی صورت ہوئی تو وہ بھی جاتی رہے گی, اور جب یہ فساد اور سود الگ ہو جائے گا خالص شرکت والی صورت ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بہت بعض یعنی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ سوال کرتے ہیں جس طرح کی وہ شرکت کر رہے ہوتے ہیں تو جب ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو قرض والی صورت بن رہی ہے یہ تو ناجائز والی صورت بن رہی ہے, تو پھر جو صورت باقی قرض والی بچتی ہے تو پھر وہ کرتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ باقی آپ نے تو ہمیں سود سے بچا لیا.
یعنی اصل میں مقصود ان کا بھلے لفظ شرکت ہے لیکن وہ صورت قرض والی بنتی ہے,
قرض والی ہوتی ہے, شرکت فاسدہ والی ہوتی ہے,
نقصان نہیں چاہتے کہ مجھے پیسے ملے لیکن میرا نقصان نہ ہو, تو یہ لوگوں کا مقصود ہوتا ہے. جی ایک کال چلا دیجیے, ویڈیو سوال چلا دیجیے.
مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا قسطوں پر مکان اور قرض لینا ایک جیسا ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر مسجد سے پانی بھر لیتے ہیں, یہ جائز ہے یا نہیں دکان کے لیے پینے کے لیے؟
جی قسطوں پر مکان لینا کسی سے قرض لینا تو جائز ہے, لیکن بعض ادارے ایسے ہیں یا بعض اشخاص جو قرض دیتے ہیں تو قرض والی صورت میں سود والی صورت ہوتی ہے اور قسطوں والی صورت میں بائے فاسد والی صورت ہوتی ہے, یعنی بعض شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے جو معاہدہ ہوتا ہے خرید و فروخت کا وہ فاسد ہو جاتا ہے ان ناجائز شرائط کی وجہ سے. اگر اس میں ناجائز شرائط نہیں ہیں اور قیمت بالکل طے ہو چکی ہے اور ادائیگی کا وقت بیان کر دیا گیا ہے اور جتنی جو ہے وہ قیمت طے ہوئی ہے مقررہ وقت, اور اگر ادا نہیں کر سکتا مقرر وقت پہ ادا نہیں کر سکا بعد میں ادائیگی کرنی ہے تو بھی اس وہی قیمت ہے, کوئی جرمانہ کوئی پلنٹی کوئی ضبط کرنے والی صورت نہیں ہے, یعنی کہ کوئی بھی ناجائز صورت نہیں ہے تو قسطوں کے اوپر خرید و فروخت جائز ہے. اسی طرح قرض لینا دینا بھی یعنی کہ قرض دینا کسی مسلمان کو یہ ایک نفع مند اخروی اعتبار سے نفع مند کام ہے, ثواب کا باعث ہے, تو بغیر کسی غرض کے لالچ کے اگر کوئی مسلمان کو قرض دیتا ہے بغیر کسی نفع کے تو یہ دینا بھی بہت بھلائی اور خیر خائی والا کام ہے, لیکن اگر اس میں کوئی ناجائز بات شامل ہو گئی تو پھر یہ سود والی صورت کی طرف چلا جائے.
پانی کا جواب مختصر.
جی پانی جو ہے اس کا دارالفتاء اہل سنت سے ابھی طے نہیں ہے کہ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں, بعض علماء تو اجازت دیتے ہیں کہ پینے کے لیے بوتل وغیرہ اتنا تو ہے وہ لے سکتے ہیں, لیکن بالکل کولر بھر کر جانا اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ نمازیوں کے وضو کے لیے ہوتا ہے, لیکن بعض علماء اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ یہ خالص نمازیوں کے لیے ہے اس کو باہر لے کر جانے کی اجازت نہیں
بچا
ہے.
جائے فی الحال
تو احتیاط اسی میں ہے کہ نہ لے کر جائے.
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.